سنتوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بیٹھے انشاءاللہ درس قرآن ہو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ پندرواں پارہ ہے. سورہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کا یہ دوسرا رکوع ہے. اس سورت کی ابتدائی آیات میں معراج کا واقعہ اور معراج کے معجزے کا ذکر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی, آپ کی رسالت اور آپ کی شان کا تذکرہ ہوا. آج کے درس میں معجزہ قرآن کا ذکر کر کے اس پر اثبات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے معجزات عطا کیے اور بڑے بڑے معجزے عطا کیے, بڑے بڑے معجزے عطا کیے. انہی معجزات میں معراج کا بھی معجزہ ہے اور انہی معجزات میں قرآن کریم, یہ حضور نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. اور جتنے بھی مفسرین نے لکھے ہیں معجزات ہیں, ان سب معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اللہ کا یہ قرآن ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے, حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ قرآن, قرآن حضور کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن کی, نبی علیہ السلام کی سیرت قرآن ہے, حضور کے اخلاق قرآن ہیں، حضور کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، حضور کی ساری زندگی پر اللہ کے کلام کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اسی قرآن کی تشریح ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو بھیجا اور ساتھ نبی علیہ السلام کو بھیجا، حضور جو بھی کہتے ہیں یہ قرآن ہی کی تشریح ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وحی الہی اللہ کا قرآن ہے، تو ایک وحی متلو ہے اور غیر متلو ہے۔ وحی متلو اللہ کا قرآن، اور غیر متلو نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں اسی قرآن کی تشریح ہے، اس قرآن سے باہر اللہ کے نبی نہیں جاتے۔ تو اسی لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی سیرت بھی اللہ کا قرآن ہے، حضور کی دعوت بھی اللہ کا قرآن ہے، اور حضور نبی علیہ السلام کے اخلاق بھی اللہ کا قرآن ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو پیغمبر سے جدا نہیں کر سکتے، قرآن اور پیغمبر یہ ایک ہی ہیں، ان کو جدا کر دیا اگر تو پھر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ ہم تک جو قرآن، یہ تو ایک عقل بھی اگر انسان سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر رسالت کا انکار کر کے کوئی قرآن کا اقرار کرتا ہے تو قرآن کیا جبرائیل علیہ السلام ہم پر لے کر آئے؟ قرآن تو اسی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ساری تعلیمات، حضور کی ساری احادیث، حضور علیہ السلام کی جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، ساری کی ساری اس قرآن کی تشریح ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو کہتا ہے، قرآن قال ہے اور حضور علیہ السلام حال ہیں، قرآن متن ہے، نبی علیہ السلام اس قرآن کی تشریح ہیں، حضور جو بھی فرماتے ہیں اس قرآن کے مطابق۔ تو حضور علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بڑا معجزہ ہے، اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا، اور قیامت میں بھی یہی معجزہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ جنت میں بھی اسی قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ تو یہ ایسا دائمی معجزہ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والا معجزہ ہے۔ انبیاء کو معجزات ملے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ سب سے بڑا معجزہ۔ اور قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا، حضور کو یہ معجزہ کیوں عطا کیا؟ تو ابتدائی آیات میں اسی کا ذکر ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کریم یہ اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ تمہاری ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ اقوم راستہ تمہیں بتاتا ہے۔ اقوم اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو راستہ شارٹ بھی ہو، جو راستہ آسان بھی ہو، اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اسے اقوم کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اقوم کہا گیا ہے، دیناً قیم ملت ابراہیم حنیفہ، کہ وہ مستحکم دین ہے، اقوم دین ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو خلاصہ سارا یہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اللہ کی مان کر اس دنیا میں چلنا، یہ اقوام راستہ ہے، اور یہی راستہ قرآن بتاتا ہے۔ اس لیے جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں یا قرآن کا درس سنیں یا قرآن کی تلاوت کریں یا قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال کر قرآن کی عظمت کو ذہن میں بٹھائیں۔ قلب میں قرآن کی عظمت، یہ کیسی عظیم کتاب ہے، جب اس کا نزول ہوا تو کس شان کے ساتھ ہوا، کہ بعض آیتیں اس کی ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 80,000 فرشتے ایک ایک آیت کے ساتھ آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ آیت اتنی شان والی ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہ آیت کو لے کر آتے تو ساتھ 80,000 فرشتوں کے جلوے میں وہ آتے اور نبی علیہ السلام تک اس کو پہنچاتے۔ تو یہ ایسا اللہ کا کلام ہے، ایسی اللہ کی، تو اتنی عظیم اور عظمت والی کتاب، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، صرف کتاب نہیں ہے، اللہ نے اس کو تلاوت کیا ہے، اللہ نے اس کو تلاوت کیا ہے۔ تو اس کی عظمت جب ذہن میں ہوگی تو پھر بندہ اس قرآن کو کھولے گا، قرآن کا ادب احترام رکھتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے پھر اس کی تلاوت کرے گا، اس کا ترجمہ کرے گا، تفسیر سنے گا، تو پھر وہ قرآن کی تعلیمات انسان کے قلب و ذہن میں بیٹھیں گی اور پھر وہ اس پر عمل کرے گا کہ ایسی کتاب اللہ نے عطا کی ہے، مجھے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ قرآن انسان کو اقوم، سیدھا، شارٹ اور صاف ستھرا راستہ بتاتا ہے جو سیدھا اس کو اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے اور جنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کی ساری تعلیمات اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے میں نے کہا قرآن تو ایک متن ہے، حضور علیہ السلام کی ساری تعلیمات اس کی شرح ہیں۔ حضور جو کہتے ہیں وہ قرآن ہی کی تشریح ہے، قرآن ہی کی تفسیر ہے، نبی علیہ السلام اسی قرآن کی تعلیمات آگے دیتے ہیں حضور پر جو قرآن کریم نازل ہوا۔ تو یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ اور انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور جو شخص قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن اتنا با وفا ہے، یہ کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، یہ اتنا با وفا ہے کہ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں اپنے تعلق والے کا ساتھ چھوڑتا ہے، قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے، یہ حشر میں بھی ساتھ دیتا ہے جہاں ختم مرحلہ ہوتا ہے، جہاں حساب و کتاب ہوتا ہے، اور جنت میں بھی یہ قرآن ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ قرآن اس سے جو جڑ جاتا ہے کہتے ہیں یہ خود بھی بے مثال ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، یہ اس کو بھی بے مثال بنا دیتا ہے۔ جس زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اتنی عظمت والی کتاب، کیا وہ زبان جہنم میں جل سکتی ہے؟ یا جس سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو، کیا وہ سینہ جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے؟ تو یہ محفوظ کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، اپنے سے تعلق جوڑنے والوں کو بھی بے مثال بنا دیتی ہے، اور جو اس سے پیٹھ پھیرتا ہے، دور بھاگتا ہے، تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ کتنی بڑی سخت وعید ذکر آئی ہے کہ اتنی عظمت والی کتاب ہونے کے باوجود اگر اس سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا اپنی زندگی میں، اور اس سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، تو ایسے شخص کی دنیا کی زندگی اور روزی کو اللہ فرماتا ہے کہ زن کا تنگ کر دوں گا، باوجود سب کچھ ہونے کے، لیکن وہ اس کی زندگی ایک تنگی کی زندگی ہوگی، پرسکون زندگی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ، کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ نابینا ہوگا، اندھا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، آج میری آنکھیں کیوں چلی گئی؟ تو کہا جائے گا تو میرے قرآن سے نابینا بنا رہا، اس لیے تیری آنکھیں چھین لی گئی اور تو اب نابینا ہی ہوگا، تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، تو فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور اس پر اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کا چھونا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب، لیکن اصل جو چیز ہے، اپنی زندگیوں میں قرآنی تعلیمات کو اور قرآن نے جو حکم دیا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اس پر زندگی گزارنا اور اپنی تعلیمات کہ اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ جتنا قرآن سے انسان قریب ہوتا رہے گا، اتنا اس میں تقویٰ بھی زیادہ آتا رہے گا، اور دوسرا یہ کہ اتنا ہی وہ رب کی رضا کی اور رب کی رحمت کے وہ قریب ہوتا جائے گا، اور جتنا قرآن سے دور ہوگا اتنا ہی وہ گمراہی کی طرف، اور ہو سکتا ہے کہ قرآن سے دوری کی وجہ سے انسان کے عقائد بھی خراب ہو جائیں۔ لوگوں کے عقیدے خراب اسی لیے ہوتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے۔ اگر قرآنی تعلیمات ہوں، صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھیں یا سنیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس شخص کا عقیدہ خراب ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ قرآن جو عقیدہ توحید پر قرآن کریم بھرا ہوا ہے، قرآن کریم میں ساری تعلیمات اسی کی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ ہو کر رہ جائے، اسی کی عبادت کرے، اور یہ قرآن اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ابتدائی آیات میں اسی کا ذکر ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے اس قرآن میں ذکر کی ہیں، اپنی نشانیاں، انہی نشانیوں میں سے رات اور دن کا ہے، جس طرح پہلے زمین و آسمان کا تذکرہ تھا، تو اللہ کی نشانیوں پر، بنائی ہوئی چیزوں پر انسان غور اور فکر کر کے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے اور اس کا تابعدار بندہ بن سکتا ہے، اور انہی نشانیوں میں سے اور انہی نعمتوں میں سے اللہ نے رات اور دن عطا کیے. یہ نشانی بھی ہے اور نعمت بھی ہے کہ رات اور دن سے انسان کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. دن کا اجالا ہے, کام کاج کرتا ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں, جاتا ہے, دنیا آباد ہوتی ہے, اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو آدمی پرسکون نیند سو جاتا ہے, آوازیں نہیں ہوتی, روشنی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں اللہ نے, اور اسی طرح ان سے پھر حساب و کتاب زندگی کا, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, دیگر اوقات ہیں رات دن ہی کی وجہ سے, سال کی گنتی اسی سے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں, اگر صرف اس پر انسان غور کرے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا. اور پھر آگے جو انسان دنیا میں کرتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ گویا ایسا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, کہ ہر آدمی کے گلے میں اس کا عمل لٹکا ہوا ہے, اور جو بھی کرتا ہے وہ وہاں درج ہوتا رہتا ہے. جو بھی انسان کرتا ہے وہ درج ہوتا رہتا ہے, اور پھر کل قیامت کے دن نکالا جائے گا, سامنے رکھا جائے گا, اور کہا جائے اقرا کتابک, اپنے اس اعمال نامے کو پڑھ, اور خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر کہ تیرے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے. تو لازمی بات ہے کہ جب اعمال نامہ پڑھے گا, اگر دائیں ہاتھ میں مل گیا اور نیکیاں اس میں زیادہ ہوئی تو وہ خوش ہوگا, کامیاب ہو جائے گا, اور اگر بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اور اس میں بدیاں ہی بدیاں, گناہ ہی گناہ ہوئے, تو پھر وہ خود فیصلہ کرے گا کہ آج میری خیر نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے گویا تو خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم میں جانے والا ہوں. تو خبردار کیا گیا ہے پہلے سے کہ ہر آدمی کا عمل یہ لکھا جاتا ہے, گویا اس کی گردن کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے اس کا اعمال نامہ, اور کل قیامت کے دن پھر وہ اڑائے جائیں گے, اور جب موت آئے گی تو اس کو بند کر کے, محفوظ کر کے, محفوظ جگہ میں رکھ دیا جائے گا, اور کل قیامت کے دن پھر اس کے ہاتھ میں وہ آئے گا کہ تو دنیا میں یہ کر کے آیا ہے. تو جو انجام ہے اچھا اور برا, اس سے خبردار کیا گیا ہے. آگے پورے رکوع میں اسی کا ذکر ہے, موت کا, قیامت کا. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ انسان جو تو کرتا ہے یہ تیرے سامنے آئے گا, جو بھی تو کرتا ہے یہ تیرے سامنے آئے گا, اور ایک ایک چیز, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اس لیے کہ ذرہ برابر عمل اچھا ہی کرتا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی, برائی کرتا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی. اس لیے کہ جو ذات حساب و کتاب لینے والی ذات ہے وہ علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, بصیر بھی ذات ہے, وہ دیکھنے والی بھی ہے, سننے والی بھی ہے, اور جاننے والی بھی ہے. اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, وہ ہر چیز سے خبردار ہے. تو ایسی ذات کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. تو آگے پورے رکوع کا خلاصہ یہی ہے, آپ ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن راہ بتاتا ہے ایسی کہ جو سیدھی راہ ہے, اور سیدھی راہ ایسی کہ جو شارٹ بھی ہے, جو خطرات سے خالی بھی ہے, اور جو منزل مقصود تک تمہیں پہنچا دیتی ہے. تو یہ قرآن ایسی راہ تمہیں بتاتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو. اور ایمان والے کون سے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, جو اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے کبیرہ, بہت بڑا اجر. جو بھی اچھا عمل کرتا ہے, ایمان ہونا شرط ہے, ان کے لیے قرآن میں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر, وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, اور انسان مانگتا ہے برائی اپنے رب سے اس انداز میں کہ جیسے کوئی بھلائی مانگ رہا ہو. اس کی ایک شان نزول بھی ہے کہ ایک شخص تھا مکہ مکرمہ کے سرداروں میں, نام اس کا نظر ابن حارث تھا. وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اگر اللہ کا کتاب ہے تو امطر علینا حجارتا من السماء, کہ مجھ پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے. اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو وہ امطر علینا حجارتا من السماء, کہ مجھ پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے. وہ اتنا بد نصیب تھا, یہ نہیں کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ مجھے ہدایت دے دے, ایسا نہیں کہا. تو بد دعا کی. ایک تو اس کا شان نزول ہے, لیکن حکم اس کا عام ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا جلد باز ہے کہ اپنے لیے بد دعا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی جلدی چاہتا ہے. بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے بہت سی چیزوں میں, یا زندگی کے سفر میں ایسے مراحل سے گزرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے موت ہی آ جائے, یا میں ہلاک ہی ہو جاؤں, یا یہ ہو جاؤں یا یہ ہو جاؤں. تو اس بد دعا سے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے اور کسی کے لیے بھی اس سے منع کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں, اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو اس پر پڑتی ہے, لیکن اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت اور بد دعا واپس اسی کے سر پر آ جاتی ہے. اگر کسی کے لیے کوئی بد دعا کرتا ہے یا کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ جاتی ہے آسمان کی طرف. اگر جو آدمی مستحق ہو تو اس پر تو پڑتی ہے, اگر مستحق نہیں ہے تو واپس اسی کے سر پر آ جاتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اکثر لوگوں سے جو اپنے لیے بد دعائیں کرتے ہیں میں درگزر کر لیتا ہوں, اکثروں سے درگزر کر لیتا ہوں, وہ اتنی کریم ذات ہے, اگر ان کی بد دعائیں قبول ہو جائیں تو آدمی تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے ایک. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, تو اس لیے کبھی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے, ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. وَيَدْعُ الْإِنسَانَ, اور مانگتا ہے انسان بِالشَّرِّ, برائی کو, دعا کی صورت میں, بالخیر, جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے, جیسے بھلائی کو مانگتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, بے شک انسان بڑا جلد باز ہے. وہ تو نظر ابن حارث نے بد دعا اپنے لیے مانگی تھی, اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی, لیکن حکم اس کام ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور اللہ نے بنائے رات اور دن, آیتیں, دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ, جب رات کی نشانی مٹ جاتی ہے, وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارَ, تو پھر آ جاتی ہے دن کی نشانی, مبصرہ, روشن ہو کر, دن روشن ہو کر, لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, تاکہ تلاش کرو تم اس میں اللہ کا فضل. انسان کام کاج کے لیے نکل جاتا ہے. وَلِتَعْلَمُوا, اور جان سکو, عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, سالوں اور برسوں کی گنتی اور حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہر چیز کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ, اور ہر انسان کے, أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ, اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور نکالا جائے گا اس کو قیامت کے دن, کتاباً يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, جو کھلی ہوئی واضح کتاب کی صورت میں ہوگا, اور کہا جائے گا اقرا کتابک, پڑھ اپنے اس اعمال نامے کو. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا, کافی ہے آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے یہ اعمال نامہ تیرا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اپنے ہی بلا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ڈالتا ہے. ومن ضل, اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے, فانما يضل عليها, تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑتا ہے. اس لیے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا. جو انسان کرے گا اس کی سزا اچھائی کی صورت میں یا بلائی کی صورت میں وہ خود بھگتے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ, اور اللہ فرماتے ہیں میں کسی کو عذاب نہیں دیتا, حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, جب تک میرا پیغام رسا اس تک نہ آ جائے. اسی آیت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی قوم گزری ہو یا کوئی ایسی قوم گزرے جس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو, کوئی پیغام رسا نہ پہنچا ہو, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی توحید کا, اچھائی اور برائی کس طرح زندگی گزارنی ہے اگر نہ پہنچی ہو, اور وہ اسی طرح زندگی گزار کر موت آ جائے, تو ان کو سزا نہیں ہوگی, ان سے پوچھ نہیں ہوگی. کہ اس لیے کہ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک اس تک اللہ کا پیغام رسا نہ پہنچ جائے. جیسے انبیاء اور انبیاء کے بعد جو اس تعلیم کو پہنچانے والے ہیں, وہ لوگ اگر نہیں پہنچے, کوئی ایسے جزیرے پر تھا جہاں کسی ذریعے سے اس کے کانوں تک وہ دعوت نہیں پہنچی, تو وہ معذور تصور ہوگا, اس کی برائیوں کی صورت میں گناہ نہیں لکھے جائیں گے اگر وہ زندگی ایسا گزارتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسوں کی, یا اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے مشرکین کے یا کفار کے بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں, تو ان کو بھی عذاب نہیں ہوگا. اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريا, اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا, امرنا مترفیہا, تو وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان میں سے وہ لوگ کہ جو خوشحال لوگ ہیں, جو سرمایہ دار لوگ ہیں یا جو سردار لوگ ہیں, ففسقوا فیہا فحق علیہ القول, تو وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ثابت ہو جاتی اللہ کی بات, فدمرناها تدمیرا, پھر ان بستیوں کو الٹ دیا جاتا ہے اٹھا کر, جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بستیاں پھر الٹ جاتی ہیں, جس طرح اس سے پہلے ہوا, کم اہلکنا من القرون من بعد نوح, اور کتنی بستیوں اور بستیوں میں رہنے والے ہلاک ہو چکے ہیں حضرت نوح کے بعد, وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, اور کافی ہے رب اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبردار اور دیکھنے والا, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له, جو کوئی صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے, عاجلہ یعنی جلدی نتیجہ چاہتا ہے یا جلدی کی زندگی چاہتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی ہے, جو ساری محنت تک دو دنیا کے لیے کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له, تو اسے وہ مل جاتا ہے, فیہا ما نشاء, اس میں سے جتنا اللہ چاہتا ہے, لمن نرید, اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے, ثم جعلنا له جہنم, لیکن چونکہ آخرت کے لیے محنت نہیں تھی تو پھر ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, یصلاها, اس میں ڈالا جائے گا, مذموما مدحورا, الزام پھرایا ہوا اور دھکا دے کر, ومن اراد الآخرة, اور جو آخرت کو چاہتا ہے, جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے تو جتنی دنیا اس کی نصیب میں اسے مل کر ہی رہے گی, لیکن آخرت میں پھر اس کا اجر و ثواب دگنا اللہ پاک عطا فرمائے گا, ومن اراد الآخرت, اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا, اور وسعى لها سعیہا, اور اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, وہو مؤمن, اور وہ ایمان والا بھی ہے, فاولائک کان سعیہم مشکورا, اور ایسی محنت رائیگاں نہیں جائے گی, ایسی محنت کش کی محنت کی قدر ہوگی, کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک, اور سب کو پہنچتی ہے اس کو بھی اور اس کو بھی جو رب کی عطا ہے, دین ہے, کہتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے اس کو بھی ملتی ہے, جو آخرت چاہتا ہے اس کو بھی دنیا اور آخرت ملتی ہے, اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے, ان جو ایمان نہیں لاتے ان کو بھی دنیا ملتی ہے, جو لاتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے, تو دونوں کو اللہ اپنے خزانوں میں سے دیتا ہے, کلن نمد ہؤلاء, اللہ عطا کرتا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی, من عطاء ربک, اپنے رب کے خزانوں سے, وما کان عطاء ربک محظورا, اور کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے خزانوں کو روک سکے, انظر, دیکھو تو صحیح, کئی ففضلنا بعضهم على بعض, کس طرح ہم نے اس دنیا میں بعض کو بعض پر فضیلت دی, بعض کو بعض پر درجات عطا کیے, لیکن اصل درجہ جو ہے یہ درجہ نہیں ہے, اصل درجہ آخرت کا ہے, وللآخرۃ اکبر درجات, اور آخرت کے درجات ہیں یہ اصل بڑے ہیں اور اصل فضیلت والے ہیں, وہ اکبر تفضیلا, اور بڑی ہے یہ فضیلت, لا تجعل مع اللہ الہ آخر, سو مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود, فتقعد مذموما محذولا, اگر ایسا کیا تو پھر ذلیل و خوار ہو کر بیٹھ جاؤ گے, جب قیامت کے دن اعمال نامہ سامنے آئے گا تو جو مشرک ہوگا مشرک کے بارے میں تو اعلان ہو جائے گا کہ حرم اللہ علیہ الجنہ, ان پر جنت حرام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو پھر ذلیل و خوار ہو کر وہ بیٹھا رہے گا, تو اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, یہ پورے رکوع کا خلاصہ ہے اس آخری آیت کے اندر, دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین, آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.